التصوف طريقة إصلاح الباطن، إخفاء الباطن، علم الإحسان، یہ سب کا سب عمل کا نام ہے، کرنے کا نام، سننے کا نام نہیں. سن کرنا سنے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے سنا دیتا. ابھی سننے سے راستہ طے ہو جائے، منزل مقصود حاصل ہو جائے، آدمی کو ترقی ہو جائے، ایسا پاس آنے والے ساتھیوں میں الگ الگ حالات ساتھیوں کے ہوتے ہیں، اس لیے دو تین قسم کے مختصر سے مضامین آپ کو آج سنائے گا. ظاہر ہے کہ یہاں سننے کی لذت حاصل کرنے کے لیے تو کوئی آیا نہیں، اسی لیے سنانے والا اس کی آواز سوکار سناؤ سمجھو شدہ سفر، یہ سب کوئی چیز دیکھنے کی ہے نہیں. آج بولی کرو تو اس سے شروع سے اپیل کر سننے کا اس طرح سے گناہ کرنا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو کام میں لگانا ہے. ایک سرخی، ایک عنوان قائم فرمایا حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ، اصل ضرورت شیخ کی تعلیم کی ہے، اصل نہیں. اصل ضرورت شیخ کی تعلیم کی ہے، اصل نہیں. یہ بات ضرور خیال رکھنے کی ہے کہ ضرورت شیخ کی تعلیم کی ہے، نہ کہ بیعت کی. آج کل تمام دار و مدار بیعت پر سمجھا جاتا ہے، اور تعلیم کی جانب توجہ نہیں کی جاتی. حالانکہ اصل شہر تعلیم ہے. اگر ایک شخص بیعت نہیں ہے لیکن اس کو شہر کامل تعلیم دیتا ہے اور وہ اخلاص اور صدق کے ساتھ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے سچے جذبے کے ساتھ، فکر اور اہتمام کے ساتھ پورا پورا اتباع کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو اس کے کامل مکمل ہو جانے میں ذرہ برابر شک اور شبہ نہیں. بیعت نہیں ہوا، تعلیم پوری لے رہا، یعنی ان پر پورا عمل کر رہا تو اس کا جو مقصود ہے حاصل ہو جائے. برخلاف اس شخص کے جو کسی کتب الارشاد سے بیعت ہے اولیاء کے اللہ کے برگزیدہ منتخب چنندہ مقرب بندوں کے مراتب ہیں مناسب ہیں اس میں ہیں سنا ہوگا آپ نے ابدال ہوتے ہیں اوتار ہوتے ہیں ابواس ہوتے ہیں افتاب ہوتے ہیں مجبہ ہوتے ہیں بہت ساری قسمیں ہیں اولیاء. پھر ان میں سے کچھ تکوینی نظام سے متعلق ہوتے ہیں تشریعی نظام سے متعلق ہوتے ہیں. تکوینی نظام تشریعی نظام کسی کو سمجھ میں آیا ہوگا کسی کو نہیں. دینی احکام کی رہبری اور رہنمائی جن لوگوں کے ذمہ ہوتی ہے وہ تشریعی کہلاتے ہیں. اللہ دنیا میں ایک نظام چلاتے ہیں جیسے بارشوں کے لیے اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا اسی طریقے سے انسانوں میں بھی اسی قسم کے کچھ نظام کے لیے جیسے حضرت حضیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی توڑ دی بچہ آیا تو اسے قتل کر دیا دیوار گر رہی تھی تو بغیر معاوضے کے اسے اٹھا لیا. یہ کام تو صحیح وقت نظر سے احکام کے اعتبار سے عام لوگوں کے واسطے درست نہیں ہے ان کے واسطے درست ہے. اسی واسطے انہوں نے جواب فرمایا وما فعلتو عن امری میں اپنی طرف سے نہیں گیا اللہ تعالیٰ کی لانے سے اس مجھے اس قسم کا جو نظام ہوتا ہے وہ نظام تکوینی کہلاتا ہے. نظام تکوینی سے اپنے کو کوئی خاص سروکار نہیں ہے یوں تو برکات مل جائے کسی کو بات نہ باقی ہم شریعت کے ذمہ دار ہیں. شریعت کی رہنمائی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کچھ لوگوں کو خاص کام پر مقرر کر دیتے ہیں ان میں سے ایک منصب ہے اس کو کہتے ہیں کتب ارشاد. اس منصب پر رکھنے والا کتب ارشاد کہلاتا ہے. بہت اونچا منصب ہے بہت عالیشان مرتبہ ہے. یہ لفظ آیا تو سنایا برخلاف اس شخص کے جو کسی کتب الارشاد سے بیعت ہے مگر نہ وہ تعلیم دیتا ہے اور نہ یہ تعلیم پر عمل کرتا ہے تو یہ بیعت ہیچ ہے. دیکھو کیا کوئی طبیب ظاہر کبھی معالجہ امراض میں مریضوں سے یہ شرط کرتا ہے کہ تم میرے شاگرد ہو جاؤ؟ کسی ڈاکٹر سے آپ علاج کرانے کے واسطے گئے اور وہ یوں کہے کہ میں تمہارا علاج اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم میرے شاگرد نہ ہو جاؤ. بولتا ہے کوئی ڈاکٹر؟ یہ دیکھو کیا کوئی طبیب ظاہر, طبیب ظاہر میں تو ڈاکٹر جسم کا علاج کرنے والا, طبیب ظاہر کہے کو بولے, طبیب ظاہر اس بات سے بولے کہ کبھی بھی باطن ہوتا ہے, جیسے ظاہری ڈاکٹر ہوتا ہے ایسے ہی باطنی ڈاکٹر ہوتا ہے. ایک کینسر کا علاج کرتا ہے, ایک کبر کا علاج کرتا ہے. کینسر کا علاج کرنے والا طبیب ظاہر اور کبر کا علاج کرنے والا طبیب باطن. بینائی متاثر ہو گئی دل کی, آنکھ کی برابر دکھ نہیں رہا, اس کا علاج کرنے والا طبیب ظاہر. دل خراب ہو گیا, اچھے برے میں تمیز, صحیح غلط میں تمیز نہیں ہو رہی, نور میں ظلمت میں فرق نہیں کر رہا, وہ جو علاج کرنے والا ہے اسے کہتے ہیں طبیب باطن. ہاتھ کٹ گیا, ہاتھ درد ہو گیا, ہاتھ موچ کھا گیا, اس کا علاج کرنے والا طبیب ظاہر ہے. خرچ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا, بھوکھل آ گیا, خرچ کا مزاج نہیں ہے, سخاوت کی صفت نہیں ہے, نہیں خرچ کرنے کا مزاج ہے, بھوکھل کی بیماری ہے, اس کا علاج کرنے والا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں طبیب باطن. سمجھ میں آنے کے بعد سے سنا رہا ہوں. دیکھو کیا کوئی طبیب ظاہر کبھی معالجے امراض میں مریضوں سے یہ شرط کرتا ہے کہ تم میرے شاگرد ہو جاؤ؟ یہاں آنے والے بہت سارے لوگ آئے نا, جس کو تبھی بولے تو تبھی سنو بیٹھ جاؤ. ارے بھائی بات سنو, اللہ کی اللہ کے رسول کی, بس اس کو اخلاص سے عمل کرو. دکان وکان بڑھانا نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بات آپ تک پہنچانا ہے, پہنچانے والے کو بھی عمل کرنا ہے, جن تک پہنچ رہا ہے ان کو بھی عمل کرنا ہے. دونوں کا مقصود اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. سننے والا بھی بندہ, سنانے والا بھی بندہ, سننے والا بھی محتاج, سنانے والا بھی محتاج. تو اسلام و تربیت و تہذیب و اخلاق کے لیے بیعت کو شرط قرار دینا کیسا؟ حضرات صوفیہ کا مقصود بیعت سے صرف اتنا تھا کہ شیخ کو مرید میں ایک طرح کی مناسبت پیدا ہو جائے, تعلق قائم بڑھ جاتا. تعلق بڑھ جانے کی وجہ سے ذرا بولے ایسا سننے کو اندرون سے گاہیت پیدا ہو جاتا. جیسے کوئی طالب علم باقاعدہ نام شریک کر لیا تو ملزا بولے جیسا سننا چاہیے کا ایک احساس اس میں بڑھ جاتا. اس لیے بے فائدہ تو نہیں ہے لیکن لازمی شرط ایسا نہیں. جس سے تعلیم شیخ اور مرید کے سیکھنے میں سہولت ہو. مگر ناواقفوں نے عکس کر دیا, نہیں جاننے والوں نے الٹا کر دیا, بلکہ الٹے سے بھی زائد کہ بیعت ہی کو مقصود بالذات سمجھتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ تعلیم شیخ پر پابندی سے عمل کیا جاتا اور شیخ کو اپنے حالات و کیفیات سے مطلع کیا جاتا, اطلاع دی جاتی کہ یہ حالات ہیں. نمازیں نہیں پڑھتے تھے, نماز شروع کر دی, ذکر نہیں کرتے تھے, ذکر شروع کر دی, درود شریف نہیں پڑھتے تھے, درود شریف پڑھنا شروع کر دی, اب اس کے نتیجے میں اب یہ خیال آنے لگ گیا کہ میرے محلے میں میرے سے اچھا کوئی دوسرا نہیں. یہ جو کیفیت پیدا اندر ہو رہی ہے یہ سنانا چاہیے جائے کسان کی بات پیدا ہوگی. اس کا علاج ہو جائے گا. یہ تو بہت خطرناک چیز. اللہ کی شایا نشان نہ عبادت ہو سکتی نہ ان کی یاد ویسی ہو سکتی جیسے ہونی چاہیے, نہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھنے کا صحیح طریقہ سلیقہ ہی آیا. ادب عظمت احترام اس دربار کا جیسا ہونا چاہیے وہ تو ایسا ہے کہ صاحب جب کوئی ذرا سا بھی سمجھدار آدمی مدینہ منورہ جاتا ہے, مسجد نبوی میں حاضری دیتا ہے, سلام عرض کرنے کے لیے جالیہ مبارک کے سامنے جاتا ہے, تو اسے تو جھجک ہونا شروع ہو جاتی کیا منہ لے کے جاؤں. نگاہیں اوپر اٹھنے مشکل ہوتی, کیسے سامنا کروں اس مبارک کریم یہ مقدس کریم ذات گرامی کا کہ ان کے سامنے حاضر ہو جاؤں, کیا منہ لے کے جاؤں. یہ دیکھیے خوشی ہوں اب ہم یہاں سے درود شریف پڑھ, نہ جذبہ ہے نہ شوق ہے نہ محبت ہے نہ عظمت ہے نہ آداب کی رعایت ہے. ٹوٹا پھوٹا ایک کام شروع کرتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا. ذکر تسبیح خالی ایسا کر لی ہے تو ایسا تو ذکر تسبیح کائنات کا ہر ذرہ کرنا نہیں کر رہا. شجر حجر زمین آسمان سب کے سب اللہ کی تسبیح پڑھنا نہیں پڑھنا ہے ہمارے گاؤں میں کچھ خراب ہونا نہیں ہونا. ہم مردوں میں کائنات ہیں. پھر یہ خیال پیدا ہو گیا اپنے شیخ کو اپنے حالات و کیفیات سے اطلاع مطلع کیا جاتا, کیونکہ اطلاع احوال و کیفیات کو فطری طور پر شیخ کو مرید کی جانب متوجہ کرنے میں کافی دخل ہے. جب آلہ سنائے گا تو خود بخود اس کی توجہ ادھر ہوئے گی شیخ کی توجہ. اور عام طور پر کہتے ہیں کہ شیخ کی توجہ سے ہی آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے. جو حقیقی شیوخ ہیں ہم تو ان کی باتیں سنا رہے ہیں آپ کو. اس لیے کہ اس کو اس سے مسرت ہوتی ہے کہ یہ میری تعلیم پر عمل کرتا ہے, میری تدابیر کو مفاد کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جیسے طبیب جب اپنے مریض کو متوجہ اور قدردان پاتا ہے تو زائد متوجہ ہوتا ہے. مگر اب بیعت ہی مطمئن نظر ہو گئی, بس بیعت ہو جانا چاہیے, کرنا ہے نہ کرانا. دیکھیے استاد اور شاگرد کا تعلق کس قدر قوی ہوتا ہے, بہت قوی ہوتا ہے, مگر بیعت کا محتاج نہیں. دکاندار پیروں نے عوام الناس کو ارادت کے دام میں پھنسانے کے لیے بیعت کی ضرورت کے گیت گئے. پر شیخ و مرید کے اس طرح کے تعلق سے شیخ کی جانب سے تعلیمات ہوتے رہنا اور مرید کو تعلیمات پر کمال اعتماد اور پورے مضبوط اعتقاد کے ساتھ اتباع اور حالات و کیفیات سے اطلاع بخلوص و صدق ہوتے رہنا نسبت مع اللہ کے حاصل ہونے کا خاص طریقہ ہے. اللہ سے تعلق اور اللہ سے نسبت پیدا ہونے کے لیے یہ طریقہ ہے. کیا کرنا, تعلیمات کو لینا پورے اعتماد کے ساتھ, مضبوط یقین کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ سچے جذبے کے ساتھ اتباع کرتے رہنا اور اپنے حالات کی اطلاع دیتے رہنا, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو خاص نسبت اور اللہ سے خاص تعلق حاصل ہو جاتا ہے. ایک سر اور ایک دوسرا ایسا سن, مختلف قسم کے لوگ ہیں مجلس میں, کوئی ایک عنوان کے تحت بات نہیں ہوتی, آنے والوں کے احوال کے حساب سے, ضرورت کے حساب سے جو بات مناسب سمجھ میں آتی ہے وہ سنائی جاتی رہتی. دواخانہ ہے نا, جیارل میں ٹانک بھر کے رکھ دی, جو مریض آ رہا ہے کسی دوبارہ رہتے ایسا کرتے ہیں, بڑے ڈبے میں گولیاں ڈال کے رکھ لی, جو مریض آیا ہاتھ ڈالے مچھی اٹھائے دی, ہوتا ہے علاج معالجے میں ایسا. آنے والے کے حالات کے حساب سے دوا دی جاتی, مجلس میں بھی ایسا ہی ہو. ارے بچوں سمجھ میں آ رہا, بہت بڑی چیز ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا روز قیامت. ایک کے بارے میں فرمایا اصحاب الیمین, دوسروں کے بارے میں فرمایا اصحاب الشمال, اصحاب المیمنہ, اصحاب المشأمہ, اور ایک کے بارے میں فرمایا المقربون. یہ تینوں سے ہوئے, اصحاب المیمنہ, اصحاب المشأمہ, مقربین, تین گروہ. مقرب قرب سے, قرب کے معنی نزدیکی, ظاہر ہے کہ جس کو جس قدر اللہ سے تقرب حاصل ہو اسی قدر سعادت مند, اسی قدر با نصیب, اسی قدر خوش قسمت اور اسی قدر صاحب اعزاز و اکرام. حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام سب سے زیادہ مقرب, پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام سب سے زیادہ مقرب, اور بعد والا بڑے سے بڑا بھی کسی ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے مقام و مرتبے کو نہیں پا سکتا. پھر بعد والوں میں تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں. تابعین جو حضرات صحابہ کی پوری پیروی کرنے والے, اس کے بعد میں آدمی کی اتباع, آدمی کے اندر ان کے جذبے کے حساب سے قرب کی نعمت آدمی کو ملتی ہے. اور اس تعلیم کے نتیجے میں جو علماء ربانی, مشائخ حقام, حضران دین, اہل اللہ اور اولیاء کرام کے توسط سے آپ تک پہنچائی جاتی رہتی ہیں, جس کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ اس مخصوص گروہ سے کوئی مناسبت پیدا ہو جائے, تو وہ جو قرب نصیب ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. اللہ کے جانب سے بندے کو جو قرب نصیب ہوتا ہے, نزدیکی نصیب ہوتی ہے, خاص تعلق عطا ہوتا ہے, اس کی دو قسمیں. ایک کو کہتے ہیں قرب فرائض, دوسرے کو کہتے ہیں قرب نوافل. پہلی بات بالکل ابتدائی لوگوں کے لیے تھی جو پورے 20-25 منٹ آپ کو سنائی گئی. اب یہ بات تھوڑی سی آگے کی ہے, اللہ کے قرب اور نزدیکی کے حاصل ہونے سے متعلق قرب کی قسموں کو بیان کرتے ہوئے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرب کی دو قسمیں ہیں, ایک قرب فرائض, دوسرے قرب نوافل. قرب فرائض یہ ہے کہ انسان تمام موجودات کے ادراک سے فنا ہو جائے, اور اس کی نظر میں سوائے انوار الہی کے کچھ بھی نہ رہے. حکم پورا کرتے کرتے, اتباع پوری کرتے کرتے, سنتوں کو اپناتے اپناتے, یاد الہی کرتے کرتے, اور دل کو حق کی طرف متوجہ کرتے رہنے کے نتیجے میں جب دل کی آنکھ کھلتی ہے, دل کا میل کچیل دور ہو کر انوار سے قلب معمور ہوتا ہے, تو پھر ایسی صورت میں کائنات میں پروردگار عالم کی تجلیات کو آدمی محسوس کرنے لگتا ہے, ادراک کرنے لگتا ہے اس کا. اس کے نتیجے میں سوائے انوار الہی کے اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کے غیر سے نظر اٹھ جاتی ہے. فنا فی اللہ کا یہی مطلب ہے. یہ قرب فرائض کا ثمرہ ہے. لیکن ابھی پوری بات سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی, انشاءاللہ آگے آ جائے گی. قرب نوافل یہ ہے کہ سالک سے, اس راستے پر چلنے والے سے انسانی صفات زائل ہو جائیں اور اللہ کے اوصاف حاصل ہو جائیں. اور صبغۃ اللہ اور تخلق باخلاق اللہ کا مصداق ہو جائے, یعنی پروردگار عالم جو صفات ہیں جن کو اختیار کرنے کا بندے کو مکلف بنایا گیا ہے. اللہ رحیم ہے, یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر بھی رحم کی صفت پیدا ہو اور وہ بھی بندگان حق پر رحم کرے. اللہ کھلاتے ہیں, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر بھی یہ وس پیدا ہو جائے, یہ بھی محتاجوں ضرورت مندوں کی خدمت کرے, ان کی ضروریات کو پوری کرے. اللہ قصوروں کو معاف کرتے ہیں, یہ چاہتے ہیں پروردگار کے بندے کے اندر بھی یہ صفت آ جائے کہ کوئی اس کے ساتھ ناروا سلوک کرے تو یہ عفو درگزر سے کام لے. اللہ جل شانہ حلم کی صفت رکھتے ہیں, درگزر کرتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ بندوں سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو یہ بھی اس کو عفو درگزر سے کام لے. بندہ اللہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, لیکن پروردگار بندے کے ساتھ اچھا ہی سلوک فرماتے رہتے ہیں, یہ صفت اس کے اندر آ جائے, اس کو احسان کہتے ہیں. یہ جو سمجھ میں آنے کے بعد ایک بات میں نے سنی ہے کہ اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا کیا مطلب ہے. قرب نوافل یہ ہے کہ سالک سے انسانی صفات ظاہر ہو جائیں اور خدائی اوصاف حاصل ہو جائیں, اور صبغۃ اللہ اور تخلق باخلاق اللہ کا مصداق ہو جائے, اللہ کے رنگ میں رنگ جانا, یعنی ان کے صفات کو اپنا. جس کی تشریح یہ ہے, تھوڑی سی تشریح سن لیجیے. شروع سے اپیل تھا جب تک کہ توجہ سے نہیں سنے اصل تک بات سمجھ میں نہیں آتی. جب بندہ یا مومن ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے تو اس کے صفات رذیلہ اور شہامت اور غضب کے تقاضے زائل ہو جاتے ہیں، اور اس کے نفس میں ایک ملک راسخہ حق تعالیٰ کی مرضیات سے محبت کا اور اللہ کی نامرضیات سے بغض کا پیدا ہو جاتا ہے. مسلسل جب آدمی مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تو نفسانی مرضیات اور نفسانی تقاضے مزمحل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی مرضیات اور اللہ کے مطالبات یہ اس کے نزدیک پسندیدہ بن جاتے ہیں، اور جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اس کو بھی ناپسند ہونے لگتا ہے. جس سے بلا تکلف اچھے اعمال صادر ہوتے ہیں اور برے اعمال قریب قریب معلوم ہو جاتے ہیں. جب اپنی پسند ناپسندیدہ ہو گئی اور اللہ کی پسند پسندیدہ بن گئی، تو ایسی صورت میں جو اللہ کی پسند ہے اسے ہی اپنائے گا، جو اللہ کے ناپسند ہے اس کو نہیں اپنائے گا. ایسے شخص کے متعلق حدیث میں آتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. رواه البخاری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں بن جاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح سے سب افعال ہی اپنی مرضی کے موافق صادر ہوتے ہیں، میری اپنی مرضی کے موافق صادر ہوتے ہیں. میری اپنی سے مراد اللہ تعالیٰ کی. بس گویا میں ہی اس کے اعضاء بن جاتا ہوں. سو یہ کلام ارشاد ربانی تشبیہ اور تمثیل کے طور پر ہے، اور اس حدیث شریف میں مجازن حق تعالیٰ کو اعلیٰ اور بندے کو فائل کہا گیا ہے. یسمعو اور یبصرو کی نسبت عبد کی طرف ہے. صوفیہ کرام نے اس اطلاق کا اتباع کر کے یہ عنوان مقرر کیا ہے کہ بندہ فائل اور حق تعالیٰ اعلیٰ بن جائے. اور چونکہ اس حدیث شریف میں اس مرتبے کا حاصل ہونا کثرت نوافل پر ہے، جیسا کہ حدیث مذکور سے قبل کا جملہ ہے لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فاذا احببته الحديث. اور مجاہدہ اور ریاضت میں تکثیر نوافل لازم ہے. نفل اعمال کا زیادہ زیادہ کرنا لازم ہے، خواہ نماز، روزہ، یا کثرت مراقبات، یا تقلیل مباحات. اسی لیے صوفیہ کرام اتباعا للحدیث اس مرتبے کو قرب نوافل کہتے ہیں. اپنی مرضی ایسی فنا ہونا کہ بس اللہ کی مرضی ہی پوری ہوتے رہنا، اور اللہ کے دیے ہوئے قوتوں کو ٹھیک اللہ کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کرنا، اس کے نتیجے میں جو بندے کو قرب حاصل ہوتا ہے یہ قرب قرب نوافل کہلاتا ہے. دیکھتا وہی ہے جو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں یا دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں. سنتا وہی ہے جو اللہ سننے کی اجازت دیتے ہیں. بولتا وہی ہے جو اللہ بولنے کی اجازت دیتے ہیں. قدم وہی اٹھتے ہیں جہاں اللہ اٹھانے کی اجازت دیتے ہیں. ہاتھ سے وہی لیتا ہے جو اللہ لینے کی اجازت دیتے ہیں. تو بھیا اس کا اپنا فعل ختم ہو گیا، اس کی اپنی جو صفت ہے وہ صفت ختم ہوگی, اور اللہ جل شانہ کی جو پسند ہے وہ پسند اس کی پسند بن گئی. دو پسندوں میں کون سی پسند اچھی؟ ایک ہے اپنی پسند, ایک ہے اللہ, کون سی پسند اچھی؟ اپنے کو معلوم ہے اللہ کی پسند اچھی, میری پسند خراب, تو پھر اپنی پسند چلاتے ہیں, ان کی پسند چھوڑ دیں, یہ کیا قصہ سمجھ میں آ رہا؟ غور کرنا چاہیے اس مسئلے پر. چونکہ اس میں صفات و افعال رذیلہ کا ازالہ ہوا, اس لیے اس کو بنائے صفات سے بھی تعبیر کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ بنائے صفات. الحاصل قرب نوافل میں انسانی صفات زائل ہو جاتی ہیں اور اللہ کی صفات حاصل ہوتی ہیں, اور اس طرح سالک صلوۃ اللہ اور تخلق اخلاق اللہ کا مصداق بن جاتا ہے. یہ دوسرا حصہ آدھا سنایا گیا, آدھا قرب فرائض ان شاء اللہ آئندہ سنائیں گے, اس واسطے کہ سب کو پورا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, اندازہ ہو. پہلا حصہ تو سب کو سمجھ میں آیا ہوگا, دوسرا حصہ پورا سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, آہستہ آہستہ آ جائے گا. اب ایک تیسرا حصہ, آنے والے لوگ الگ الگ قسم کے ہیں, حالوں کے اعتبار سے الگ الگ حال کے ہیں. اس کی بنا پر ایک تیسری چیز اور سنائی جا رہی, پھر عمومی ضرورت کے حساب سے جو پہلی بات سنائی گئی تھی ہلکا سا مختصر سا اس کا اعادہ کر دیں. خصوصیت سے یہ حصہ ایسے ساتھیوں کے لیے ہے جو ساتھی کبھی کبھی اپنے حالات سناتے ہیں. بعض خطوط لکھتے ہیں, بعض فونوں پر حالات سناتے ہیں, بعض زبانی بولتے ہیں, جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ان کو تھوڑی فکر بھی ہے اور تھوڑے بہت اپنے احوال کی اطلاع کا اہتمام بھی ہے. ایسے ساتھیوں کے لیے یہ حصہ ہے, باقی فائدہ سب کو ہے. دوا کھا رہے ہیں وہ, تو دوا کا اثر کیا ہو رہا ہے بتانا نا, اسی کو بولتے حال کے بھی ہے. آپ دیکھیں گے صاحب جا کے ڈاکٹر کے پاس میں دوا لاتے ہیں, دوسرے دن ڈاکٹر صاحب کو فون کر کے وہ تو تین خوراک ہوئے, وہ تکلیف جو تھی وہ تو ذرا کم ہو گئی مگر کنچیاں اٹھ گئی. بول جانا حال سنا رہا ہے اس کا اپنا. اب وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ تھوڑا سا گرمی زیادہ ہو گئی, تھوڑا گرم دوا زیادہ ہو گئی, ساتھ سے ایسا کرو گے اس کے ساتھ میں یہ دوا ملا دو. حال سناؤ گے تو پھر علاج بھی صحیح ہوگا, سناتی نہیں ہے آواز تو کیسے علاج ہوگا؟ اور جب حال نہیں سناتے ہیں تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ بھائی استعمال دوا ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اصلاح باطنی کے ساتھ بہت سی چیزیں اس سے متعلق ہیں. ان متعلق چیزوں میں سے بعض چیزیں وہ ہیں جو بمنزل ثمرات غیر اختیاریہ کے ہیں, وہ نتیجہ جو اختیاری نہیں ہے, ان کو اصطلاح میں احوال کہتے ہیں. مگر دین میں مقصود نہیں, اس لیے کہ دین میں مقصود و مطلوب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بغیر حاصل کیے حاصل نہ ہو. تو کوشش کر کے کسی چیز کے حاصل کرنے سے حاصل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیں دین میں مقصود. اس لیے کہ دین میں مقصود و مطلوب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بغیر حاصل کیے حاصل نہ ہوں بلکہ ان کا حاصل ہونا صرف اختیار پر موقوف ہو. اکثر سالکین اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری فلاں حالت ضعیف ہوگی یا فلاں کیفیت ظاہر ہوگی, شاید ہم کو تنزل ہو گیا, جو ترقی ملی تھی اس سے نیچے اتر گئے, تنزل کا مطلب بھی. جیسے کچھ نیک کام شروع کر دیے تھے اس کے نتیجے میں لذت آنی شروع ہو گئی, کیفیت پیدا ہو گئی, شوق بڑھ گیا, دھونا دھونا ہوا, طبیعت میں قسم کا سرور ہے, خوشی ہے, لیکن اب اس کے بعد میں اس کے بجائے دل بجا بجا ہو گئی, بجائے انبساط کے انقباض ہو گیا, لذت والی کیفیت ختم ہو گئی, چاشنی علامت محسوس نہیں ہو رہی. اکثر سالکین اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری فلانی حالت ضعیف ہو گئی یا فلاں کیفیت زائل ہو گئی, شاید ہم کو تنزل ہو گیا, پھر وہ اس سے مایوس اور شکستہ دل ہو جاتے ہیں. اس لیے خوب سمجھ لیں کہ کاملین محققین نے تحقیق فرمائی ہے کہ حالات کا غلبہ ہمیشہ نہیں ہوتا, خاص طور سے مبتدی کے لیے, شروع شروع کام شروع کرنے والے کے لیے مبتدی کو بہت تغیر تبدل پیش آتا ہے, جس کو تلوین کہتے ہیں, تلوین. اور اہل تمکین کو بھی گاہے ان کے مرتبے کے موافق حالت میں تفاوت ہوتا ہے, یہ سلوک کے لوازم میں سے ہے, مضر نہیں ہے, اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, پریشانی مضر چیز ہے. سالکین احوال و کیفیات کے ختم ہو جانے سے پریشان ہو جاتے ہیں, ہاں حاصل ہی نہ ہو ہی پریشان ہوتی, اتنی دنوں سے کر رہا ہوں کوئی کیفیت حاصل نہیں ہو رہی, سے پریشان ہو جاتا, یا حاصل ہو کر ختم ہو گئی پھر کیفیت ساری نہیں ہوتی. یہ فقدان کوئی نقص نہیں بلکہ کمال یہی ہے بغیر حالات کے غلبے کے استقامت حاصل ہو. اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمام سلوک کا مقصد حضرت حق میں فنا ہونا, یعنی اپنی صفات کو صفات حق میں فنا کر دینا ہے, اور اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے. اور ہماری صفات کے دو درجے ہیں, ایک مبدا دوسرا منتہا. یہاں سے ہو سکتا ہے تھوڑی بہت سمجھنے میں آسانی ہوگی. مبدا انفعال یا تاثر کا ہونا ہے اور منتہا فعل ہے, مقصود فعل ہے نہ کہ انفعال. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ مثلا ہمارے اندر محبت شفقت کا مادہ ہے, تو اب اس کا ایک تو مبدا ہے دوسرا اس کا منتہا. مبدا یہ ہے کہ کسی کی حالت مصیبت دکھ کی دیکھ کر دل دکھتا ہے, یہ جو دل دکھنا ہے نا یہ انفعال ہے, یہ تاثر ہے, کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دل دکھا, اس کو کہتے ہیں انفعال اور تاثر. उसके बाद उस शख्स के साथ जो हमदर्दी की, उसकी मदद की, उसकी इमदाद की, ये मुंतहा है, ये फेल है, वो इंफ़ियाल था। दिल का रुकना इंफ़ियाल था, खिदमत का करना ये फेल है। और सिफ़ते रहमत से मकसूद यही फेल है, बस वो होना चाहिए। और जब कभी भी किसी को मुसीबत में देखें, आप उसकी मदद कर रहे हैं, यानी फेल कायम है, दुखने की वो कैफियत नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मकसूद फेल है। इसी तरह खौफ है, मबदा वही तासुर और इंफ़िआल है जो अल्लाह ताला की अजमत और जलाल के ख्याल से दिल पर हो, हुआ रिक्कत तारी हो गई, दिल नरम पड़ा, रोना धोना शुरू कर दी, अल्लाह की बड़ाई दिल में जो आई, उसके नतीजे में खौफ की कैफियत पैदा हुई, दिल लरस गया, रिक्कत पैदा हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, ये शुरू की हालत है। और मुंतहा उसका क्या है? मुंतहा ये है कि अल्लाह की नाफरमानी से रुक गए, ये फेल है। अल्लाह की अजमत के एहसास पर रोंगटे खड़े हो जाए, रोना आ जाए, ये इंफ़िआल है। लेकिन उसका मुंतहा क्या है? कि जो अल्लाह को नाराज करने वाला अमल है उससे रुक जाए, ये फेल है, मकसूद यही चीज है। अब अल्लाह को नाराज करने वाले अमल से उसका दिल रुक रहे हैं, रोना धोने वाली कैफियत नहीं है, तो परेशानी की कोई बात नहीं। यही मकसूद है। इसी तरह मोहब्बत है कि उसका एक मबदा है, दूसरा मुंतहा। मबदा ये है कि दिल में इश्क की धुन पैदा हुई और महबूब के ख्याल में महबियत हुई, और ये इंफ़िआल और तासुर है। और मुंतहा ये है कि महबूब की रजा जुई की तलब में लग जाए, यही मतलूब है। इन मबादी यानी तासुर और इंफ़िआल से अल्लाह पाक है, इसलिए अल्लाह ताला की सिफात में मबादी नहीं होते। और यही वो चीज है जिसे हज़रत शाह सूफी गुलाम अहमद साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया है, क्या मैं अदम हूँ, मुझ में कसब इन्फ़िआल, इन्फ़िआल माने मुतासिर होना, फ़ाइलो खालिक है तो मौजूद है, इन्फ़िआल अल्लाह की ज़ात में नहीं, फेल है वो। इन मबादी यानी तासुर इन्फ़िआल से अल्लाह पाक है, इसीलिए अल्लाह की सिफात में मबादी नहीं होते, बल्कि आयात निहाया और सिफात के मुंतहा यानी सिर्फ अफाल होते हैं। बस जिस शख्स के अंदर खौफ और मोहब्बत की कैफियत यानी इंफ़िआल की हालत गालिब न हो, मगर अफाल पर इस्तिकामत हो, कि गुनाहों से पूरी तरह बचता है, ताअत को बजा लाता है, तो उसमें सिफात के मबादी नहीं पाए गए, बल्कि सिर्फ उनके गायात पाए गए। और ये शख्स मुतखल्लिक बिअख्लाकिल्लाह है, यही मकसूद है, और ये हासिल बल्कि बदरजे कामिला हासिल। और जिस शख्स में अव्वल मबादी व तासुरात पाए जाए, फिर गायात व अफाल पाए जाए, तो ये शख्स अभी उस दर्जे का अल्लाह की अखलाक से मुतसिर नहीं हुआ, ये उस दर्जे का कामिल नहीं है। इसीलिए आदमी मुक्तदियों में जरा तहय्युल, तबद्दुल, धोना धोना, जोश जज्बा ज्यादा रहता, लेकिन जो एक अरसा गुजार देते हैं इस लाइन में, फिर समझ में नहीं आता हूँ, तो कोई आम लोगों के जैसा दिखता रहता हूँ। अहवाल से मुतालिक ये तीसरा हिस्सा था, इस मौके पर आपको सुनाया गया। अल्लाह की नजदीकी हासिल करना है, क्या करना? नवाफिल कसरत से पढ़ना या नवाफिल अमाल ज्यादा से ज्यादा करना। नफिल अमाल में नफिल बोलते ही नमाज समझते हम लोग, جہاں نفل کا لفظ آیا ہم لوگ سمجھتے اس کے مراد نماز ہی. دراصل نفل زائد عبادات کو کہتے ہیں. لازم نہیں ہے شرع شریف میں جن کو ہم فرض فرض کہتے ہیں واجب کہتے ہیں اس سے ہٹ کر قرآن شریف میں نماز میں سورہ فاتحہ اور تین آیتیں واجب ہیں نا, یہ لازمی تلاوت ہے. لیکن آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں یہ نفل عبادت ہے. پانچ ٹائم کی نماز یہ تو فرض ہے, لیکن زیادہ سے زیادہ آپ رکعتیں ادا کریں یہ نفل ہے. تو وہ تلاوت نفل, یہ نماز نفل. رمضان کے روزے رکھے یہ واجب, سال تمام میں ہر مہینے کے تین دن کے روزے رکھ رہے تو یہ نفل روزے, یہ بھی عبادت نفل عبادت ہے نا. ذکر زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں یہ نفل عبادت. تو اللہ کی نزدیکی بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے, نوافل زیادہ سے زیادہ کرنا. کسی بھی لائن کے ہوں, نماز کی صورت میں, تلاوت کی صورت میں, درود شریف کی صورت میں, استغفار کی صورت میں, کلمہ طیبہ کی صورت میں, مراقبات کی صورت میں, اللہ کی طرف دھیان کی صورت میں, جتنا زیادہ نوافل میں آپ میں لگے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کو میسر آئے گا. اور جیسے جیسے نوافل میں لگتا رہتا ہے ویسے ویسے اس کو قرب ملتا چلا جاتا ہے. اسی لیے کبھی کبھار ایسا کر لینے سے کام نہیں چلے گا. حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے لا یزال عبدی, مسلسل میرا بندہ یتقرب الی بالنوافل, نوافل کے ذریعے سے میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے. تسلسل سے ہونا. ایک آدھ مرتبہ کوئی آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر دیا اس وقت اچھا سمجھتے ہیں, متاثر ہو جاتے ہیں, لیکن پھر ختم ہو گیا تو قصہ ختم بھول جاتا ہے. لیکن جو مستقل آپ کے ساتھ میں خیر خائی کرتا رہتا ہے اس کو پھر بلا سکتے ہیں. سب سے پہلے اس کا نام لکھو بھائی, ہمارے گھر میں تقریب ہے, پہلے اس کا نام, اتنی نزدیکی پیدا ہوگی. تو یہ تسلسل کے نتیجے میں ہوتا ہے. ایسے ہی جو بندہ فرائض واجبات کے ساتھ اللہ سے ایسا تعلق قائم کرے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو راضی کرنے والے اعمال میں لگا رہتا ہے اس کو اسی اعتبار سے نزدیکی ملتی چلی گئی. یہ دوسرا حصہ تھا. تیسرا حصہ کیا, مقصود کو دیکھو, حالات کو مت دیکھو. میری طبیعت میں کیا تاثر پیدا ہو رہا ہے وہ تاثر کو مت دیکھو. اس تاثر کے نتیجے میں کیا مجھے کرنا چاہیے وہ کر رہا ہوں یا نہیں, وہ کر رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ صحیح رخ پہ آپ چل. اس کے بعد تھوڑا سا وہ حصہ سن لیجیے جو سب کی عمومی ضرورت سے تعلق رکھتا ہے. اصل چیز شیخ کی تعلیم ہے, اصل چیز بیعت نہیں, بلکہ اصل چیز شیخ کی تعلیم ہے. ایک شخص بیعت نہیں ہے لیکن شیخ کی تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے, اخلاص سے, سچے جذبے سے, فکر سے, اہتمام سے اس کی تعلیم کا پورا پورا اتباع کرتا ہے, عمل کرتا ہے, تو اس کے کامل ہو جانے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں. برخلاف اس شخص کے جو کسی قطب الارشاد سے بیعت ہے مگر وہ نہ تعلیم دیتا ہے نہ یہ عمل کرتا ہے, تو یہ بیعت بے فائدہ. دیکھو کیا کوئی طبیب ظاہر کبھی معالجے امراض میں مریضوں سے یہ شرط کرتا ہے کہ تم میرے شاگرد ہو جاؤ, تو اصلاح و تربیت اور تہذیب و اخلاق کے لیے بیعت کو شرط قرار دینا کیسا. حضرات صوفیہ کا مقصود بیعت سے صرف اتنا تھا کہ شیخ اور مرید میں ایک طرح کی مناسبت پیدا ہو جائے اور تعلیم و تعلم میں سہولت ہو, مگر ناواقفوں نے اس کا الٹا کر دیا, بلکہ بیعت ہی کو مقصود بزدار سمجھ بیٹھے. چاہیے تو یہ ہے کہ تعلیم شیخ پر پابندی سے عمل کیا جائے، شیخ کو اپنے حالات و کیفیات سے مطلع کیا جائے، کیونکہ حالات و کیفیات کو فطری طور پر مطلع کرنے سے شیخ کو مرید کی جانب میں توجہ کرنے میں کافی دخل ہے، اس لیے کہ اس سے اس کو مسرت ہوتی ہے کہ یہ میری تعلیم پر عمل کرتا ہے، میری تدابیر کو وقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لہذا شیخ اور مرید کا اس طرح کا تعلق کہ شیخ کی جانب سے تعلیمات ہوتی رہیں اور مرید تعلیمات پر پورے اعتماد کے ساتھ، بھرپور اعتقاد کے ساتھ، سچے دل سے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے احوال کی شیخ کو اطلاع کے ساتھ میں عمل کرتا رہے تو نسبت مع اللہ کا حاصل ہو جانا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ سے تعلق اور نسبت کو قائم کرنے کا یہی طریقہ ہے، جو تعلیم دی جا رہی ہے اس پر عمل ہو، پابندی کے ساتھ عمل چلتا رہے، ضرورت پڑنے پر صلاح و مشورہ لیا جاتا رہے، مقصود اللہ کی رضا کو بنائے، سننے کو کافی نہ سمجھیں، سننا تو کرنے کے لیے ہے، کرنے کا اہتمام شروع کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل میں مشغول ہوں، نوافل سے مراد صرف نماز ہی نہیں مختلف قسم کے اعمال، حالات و کیفیات کے پیچھے نہ پڑے، مقصود پر نظر رکھیں، اور یاد رکھیں اس چیز کو کہ کسی بھی عمل کو ہم کرنے جا رہے ہوں تو اس عمل کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت والے ڈھانچے میں ڈھلا ہوا ہونا ضروری ہے، اصلی نوٹا نقلی نوٹا دیکھے نہیں، اصلی نوٹ نقلی نوٹ دیکھے نہیں دیکھے، بازار میں ملتے بچے کھیلنے کے واسطے لاتے 10 کی نوٹ 20 کی نوٹ 50 کی نوٹ 100 کی نوٹ، کاغذ بھی کڑلا ہوتا ہے، کلر بھی صاف ہوتا ہے، چھاپا بھی عمدہ ہوتا ہے، نقش نگار بھی ٹھیک ویسے ہی ہوتے ہیں، سائز وائز سب ویسے ہی ہے، مگر عجیب بات یہ ہے 5 روپے دیے تو 50 کے کتنے کی نوٹا دیتا ہوں، ہے نا، وہ کراری اور تازی نوٹ لے جاؤ 50 کی اور کہا کہ میاں یہ 50 کی نوٹ لے لو، مجھے صرف 20 روپے کا سامان دے دو، دے دے گا دکان والا، اس کے برخلاف میلی کچیلی پرانی بوسیدہ تھوڑے بہت کنارے انارے سے تھوڑا سا پھٹ بھی رہی مگر ہے اصلی، 50 کی نوٹ آپ نے اسے دی، 25 کا آپ نے سامان لیا، اس نے بجائے 25 روپے واپس کرنے کے 20 روپے واپس کیے، تو آپ کیا کہتے ہیں اور 5 روپے لائیے، میلی کچیلی نوٹ لایا، اس وقت سے 5 روپے اس کے کاٹتا ہوں، تمہارا سامان واپس لو، لاؤ میری وہ واپس میلی کچیلی نوٹ، بولتا ہے کہ نہیں بولتا، زور دیکھو ملتا ہے، اصلی نوٹ کا پاور ہے وہ، یاد رکھیں اس بات کو کہ نقلی اور اصلی نوٹ میں ایک بنیادی اور مرکزی فرق ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک کاغذ حکومت کا منظورہ ہوتا ہے اور ایک کاغذ حکومت کا منظورہ نہیں ہوتا، حکومت کا منظورہ میلا کچیلا بھی ہو تو پاورفل ہے، اور حکومت کا جو نامنظورہ ہے وہ ظاہری شکل و صورت میں کتنا ہی بڑھیا اور پرکشش کیوں نہ ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اعمال کے بارے میں ذہن میں رکھو کہ ہمارا عمل کتنا ہی عظیم ہو بظاہر دیکھنے میں، کتنا ہی پرکشش ہو بظاہر دیکھنے میں، کتنا ہی پر رونق ہو بظاہر دیکھنے میں، کتنی ہی چمک دمک والا ہو، لیکن اگر اس میں منظورہ حکومت الہیہ کا یعنی سنت نبویہ کا مہر نہ ہو، اس وقت تک وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اسے خود ذہن میں رکھیں آپ، آپ کی نماز ہوگی سنت کے مطابق، وضو ہوگا سنت کے مطابق، کھانا پینا ہوگا سنت کے مطابق، سونا ہوگا سنت کے مطابق، لباس ہوگا سنت کے مطابق، جس کو جو ملے گا پیارے حبیب کی جوتیوں کے صدقے میں ملے گا، ان کی اتباع میں ملے گا، ان کی سنتوں کی پیروی میں ملے گا. اس واسطے اس راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ نہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کر کوئی راستہ نہیں ہے آدمی کو اللہ کے نزدیک ہونے کا اور اس کی اپنی آخرت کے بنانے کا اور سنوارنے کا. اس لیے زندگی کے ہر عمل کو سنت کے مطابق بنانے کا تہیا ہر بھائی کو اور ہر بہن کو کرنا چاہیے. بہنیں بھی بڑی تعداد میں آتی ہیں سنتی ہیں، یاد رکھیں اس بات کو کہ آپ کا ہر عمل سنت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے. اس کے ساتھ فرائض، واجبات، سنن، نوافل، کثرت ذکر، کثرت درود، کثرت استغفار، دعاؤں کا اہتمام، یہ بس کرتے رہیں. مقصود کیا ہو؟ بس میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرے مولا کی رضا مجھے چاہیے، بس اس کا خیال رہے. اللہ جل شانہ صحیح علم عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا من الراشدين. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذرا صاحب دو منٹ کے لیے آپ حضرات ایسے ہی بیٹھے رہیں. آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ یہاں پر سلسلے کا جوڑ 8 اور 9 تاریخ کو 2 دن کے لیے اسی جگہ پر ہوگا، جو بازو ہمارے اشرف بھائی کے ان شاء اللہ تعالی مکان میں، جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سننے سنانے کا نظم بھی رہے گا. تو اس 8 اور 9 کے انتظامات کے ذمہ دار تو ہمارے بھائی اشفاق صاحب اور ان کے برادران ہیں، جو سامیا لباس گھر والے، اس کے ذمہ دار. اجتماع کے جو بھی مصارف ہوں گے، اخراجات ہوں گے، اس کے ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں. باقی یہ ہے کہ کارکنان کی ضرورت ہوتی ہے، کہ وہ کارکن 8 اور 9 کو ہے تو 7 کی شام سے کچھ نوجوانوں کا ہونا ضروری رہتا ہے، جو لائٹ کا بندوبست کریں، مائکوں کا نظام دیکھ لیں، ذرا پانی وانی کا بندوبست دیکھ لیں جی، اور کھانے وانے کے سپلائی کے موقع پہ ہاتھ بٹا دیں. اور ایسے ہی کچھ ایسے بھائی ہوں جن کے گھروں کی خواتین ذرا کام کاج کا سلیقہ رکھتی ہوں، تو عورتوں میں کھلانے پلانے کے سلسلے میں ہاتھ بٹا سکتی ہوں. تو ایسے 12-15 نوجوان جی مردوں میں اور 8-10 خواتین عورتوں میں ذرا متحرک قسم کی، کارکن قسم کی چاہیے، جن کو آج کل میں کام خوش نہیں، اجتماع میں جب وہ آئیں گے تو ایسی صورت میں ناشتہ کرائیں گے، دوپہر کا کھانا کھلائیں گے، شام کا کھانا کھلائیں گے، ان کو پانی پلانے کا کام، دسترخوان بچھانے کا کام، اٹھانے کا کام، ذرا سامان ادھر سے ادھر لانے لے جانے سے متعلق تھوڑا بہت کام. ہر جگہ کسی بھی جگہ جب اجتماع ہوتا ہے تو کام بہت سارے رہتے ہیں. ہم اپنے گھر میں کوئی عقیقہ کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک ہے مصارف. مصارف تو کسی کے اوپر ڈالنے کے نہیں ہیں، وہ تو اللہ جزائے خیر ہے ان لوگوں کو کہ یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. باقی انتظام کے سلسلے میں کچھ افراد کی ضرورت ہے. تو کل وہ میرے پاس آئے تھے تو میں نے کہا کہ ہم جمعہ میں اپنے ساتھیوں سے بول دیں گے، انشاءاللہ ایک نہیں آپ جتنے بولے انشاءاللہ ہمارے نوجوان اس سلسلے میں خدمت گزاری کے واسطے تیار ہیں. تو چاہیے ایسے جن کا قلب بھی متوجہ رہے یاد الہی کی طرف، مقصود بس اللہ کو راضی کرنا ہو، اور یہ آنے والے اللہ کے بندوں کی خدمت اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنے کے واسطے کچھ نوجوانوں کے تعین ہو جانی ضروری ہے تو ہم کو اس سلسلے میں خدمت انجام دیں گے. ذرا اپنی اپنی جگہ خالی کھڑے ہو گئے تو بس ماشاء اللہ. ہمارے جمیل میاں ذرا یہ بچوں کے نام لکھو، نام لکھ لینے کے بعد میں ذرا ان کو کام وام کیا ہے اجتماع سے 1-2 دن پہلے بلا کے انشاءاللہ پھر ان کو سمجھا دیں گے. بیٹھ جاؤ، اللہ آپ لوگوں کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. 2-4 ساتھی ذرا معمر قسم کے ایسے بھی ہونے چاہیے جن کا کام اجتماع کے شروع سے لے کے اجتماع کے اختتام تک، بلکہ 1 دن پہلے سے ذکر کا خاص اہتمام کرنا ہے. بس ان کا کام ہمارے پاس میں جہاں کہیں اجتماع ہوتا ہے وہاں ہم ایک مجلس سے ذکر بھی بناتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح اور ہمیشہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہی ان کی مشغولی ہوتی ہے. حتیٰ کہ اگر ان کے ذمے کھانا پکوان کی نگرانی کچھ ہوتی ہے تو وہ وہیں بیٹھے ہوئے مگر اپنے ذکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں. جی تو ایسے کچھ ذاکرین کی بھی ضرورت ہے دو چار. جی اس سلسلے میں اس سعادت کے واسطے بھی کچھ لوگ تیار ہیں تو بہت اچھا ہے. ماشاء اللہ دیکھو ہمارے اسماعیل بھائی ہیں اور یہ ہمارے بزرگ ہیں ماشاء اللہ. اور کون ہے ذاکر؟ ایک دو تین اور ہونا دو ہو گئے. اچھی خاصی جماعت ہونی چاہیے نا. اور ذکر تو ایک ایسی میٹھی چیز ہے, ذکر تو ایک ایسی میٹھی چیز ہے کہ اس کے لیے تو پورا مجمع کھڑا ہو جانا چاہیے. پھر ٹھیک ہے, اپنی طرف سے بھی ہم کسی کا انشاءاللہ تعین کر دیں گے کہ بھائی فلاں فلاں ذکر میں رہ جائیں تو ٹھیک ہے. اس سلسلے میں ذرا معمر بزرگ قسم کے لوگ ہوں ان کو کہیں جانا آنا نہیں ہے, اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اللہ کے ذکر میں لگے رہنا ہے. اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کے انوار برستے ہیں, اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے روحانیت کو بڑا نفع ہوتا ہے. یہ تاریخ آپ لوگ ذہن میں رکھیں, اپنے ساتھیوں کو جو اس لائن سے تھوڑی بہت ذوق رکھتے ہوں, دلچسپی رکھتے ہوں, ان سے بتائیے کہ بھائی ایک موقع ہے, آپ لوگ آئیے سنیے. انشاءاللہ اس میں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ کا اس سلسلے کے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ صبح سے لے کے شام تک دین کی بات سننے کا موقع ملتا ہے. اور ذکر کے سلسلے میں تو ہمارے بھائی الیاس صاحب کے جو دوست ہیں نا, کیا نام ہے ان کا, ان کے بارے میں بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ تھوڑا سا ذکر کے واسطے ان کا بھی وقت مل جائے تو اچھا ہے. ذرا معمر قسم کے جو لوگ ہیں انشاءاللہ اس سے بہت نفع ہو. سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ. جو لوگ اپنا خدمت کے لیے کھڑے ہوئے تھے نا وہ لوگ ہمارے جمیل میاں کے پاس میں ذرا نام لکھا ہے.